ربنا وضع فيهم سلما يدعو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى محمد عليه صلى الله عليه وسلم خازنه مقام وصحبه العظيم حسن الاسلام على اعطائه تعليم الله او تعليم الدنيا حضرات واصل الله سمجھداری کم کرو آواز کم کرو کم ظاہر بات ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم کی کتاب ہے. یہی کتاب کامل ہے, یہی کتاب خاتم ہے, یہی کتاب تا قیامت کافی اور شافی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو کتاب ہے تو وہ یہی کتاب ہے, باقی سب کتابیں اس کے تابع ہیں. اور حکمت مفسرین کرام نے اس کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب حکمت منفرد آ جائے, اکیلے آ جائے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ اور یوتی الحکمت من یشاء تو جہاں پہ حکمت منفرد آتا ہو اسے مراد فقہ ہوتی ہے. اصول غزنوی میں اس آیت کے ذیل میں یوں دل حکمت من یشاء کے ذیل میں کہا ہے قال ابن عباس الحکمہ اے الفقہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ترجمان القرآن انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد فقہ اور حکمت جس مقام پہ کتاب کے ساتھ آئے, جیسے ایک آیت ہماری سے بحث ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ, تو ایسے مقام پہ حکمت سے مراد سنت ہوتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 200 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ تفسیر نقل فرما چکے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، اس بارے میں میرے پاس اتنی زیادہ روایات ہیں، اتنی کثیر تعداد میں اقوال ہیں کہ ان کا شمار کرنا میرے لیے مشکل ہے، ان کا احاطہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ لہذا وہ مقام کہ جہاں پر کتاب اور سنت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر تیسرا کام وہ تزکیہ کا ہے، اور تزکیہ بغیر ارتقاء کے ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کی سمجھ کا، قرآن کریم کی تعلیم کا ایک خاص قسم کا ذوق اور شوق عطا فرمایا تھا۔ یہ بات اس ذیل میں کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فواہ احور کتاب کی تعلیم بھی دی ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی سمجھ، قرآن کریم کی فقہ، قرآن کریم کی تفسیر، اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے۔ لیکن میں نے باقاعدہ مشاہدہ کر کے ان کے علم کا تجربہ حاصل نہیں کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے ایک آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پوچھا کون سی آیت ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ فرمایا ولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففطرناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ مشہور تفسیر اور مشہور اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین ایک قالب کی طرح آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو آسمان اور زمین جدا ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب آیت سنی تو فرمایا امطرت السماء وانبتت الارض، آسمان نے پانی برسایا اور زمین میں پھول پتے فصلیں اگائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو واقعی قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کی سمجھ وہ دیگر صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہے۔ اور دلیل اس کی ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو حیات بخشی. اور انکرت السماء بھی پانی کا ذکر ہے اور انبتت الارض بھی پانی کے بغیر نہیں. تو یہ کتنا بہترین نقطہ ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی اللہ نے اتنا عظیم فہم عطا کیا کہ وہ ابن عباس کی تفسیر اور ابن عباس کی تعبیر سنتے ہی سمجھ گئے کہ واقعی یہ بات کو سمجھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے, کوئی مسئلہ پیش آتا, کوئی قضیہ پیش آتا, کوئی معاملہ ہوتا, تو تمام معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھتے تھے, اپنے قریب رکھتے تھے. بعض بزرگ صحابہ کرام ان کو یہ بات قدرے کھٹکتی تھی اور ان کے عقل و فہم میں اس نوجوان بچہ عبداللہ ابن عباس کا قریب ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک موقع ایسا آیا کہ بحث ہونے لگی کہ سورہ نصر میں اذا جاء بسم اللہ والفجر, اس سورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پیغام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف صحابہ کرام سے پوچھا کہ سورہ نصر میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص پیغام کیا دیا. کسی نے کہا رفع درجات ہے, کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین ہے, کسی نے کہا فتح کا ذکر ہے, کسی نے کہا دین اسلام کے چار دانت عالم میں پھیلنے کا ذکر ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا, آپ فرمائیے کہ سورہ نصر کا ذکر ہے. تو حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, فیہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موکما قال, اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کا خبر اور پیغام ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آرام امان آرام, میری بھی یہی رائے ہے جو آپ کی رائے. اور پھر آپ نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اس کو اپنے قریب اسی لیے رکھتا ہوں کہ قرآن کے فہم اور قرآن کا علم اس کو سب سے زیادہ ہے. یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کا, آپ کی نبوت کے برکات کا اور آپ کی کامل تعلیم کا ثمرا اور نتیجہ ہے. کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت 10 سال, 11 سال, 12 سال یا 13 سال کے تھے, اس سے زیادہ نہیں. اور اس زمانے میں ایک 13 سال کے بچے کی کیا عقل، کیا فہم اور کیا سمجھ ہوگی. لیکن جب نبوت کی تعلیم ہو زندگی اور نبوت کا ساتھ ہو، نبوت کی دعا ہو، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اس امت کے حبر اور عالم حاضر الامہ وہ بن سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایسا اثر رکھا ہے، ایسا اعجاز رکھا ہے اور ایسا کمال رکھا ہے کہ جہاں پہ یہ بیان ہوگا، جہاں پہ یہ پڑھا جائے گا، جہاں پہ اس کی تفسیر ہوگی، جہاں پہ اس کا خلاصہ ہوگا، جہاں پہ اس کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا، تو قرآن کریم اپنا اثر، اپنا زور اور اپنی حقانیت کو دکھا کر رہے ہیں. بخاری شریف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین نے حرم میں کعبہ میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اجازت نہیں، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف پہنچی اور خاص پابندی لگائی کہ کعبہ کے آس پاس آپ کو عبادت کی اجازت نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے فبنا مسجدا فی منا نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مسجد کے صحن میں اور گھر کے سامنے جو کھلا میدان ہوتا ہے وہاں پہ مسجد بنا دی اور وہاں پہ امام شروع. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس مقام میں مستدر کے حاکم نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کرتے، پھر اس کی تفسیر، اس کا معنی اور اس کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں. اشتما نساء المسلمین وصبیانہم، بس جمع ہو گئے مشرکین کے بچے اور خواتین، وکانوا یسمعون ابو بکر صدیق، اور وہ سنتے تھے جو ابو بکر صدیق بیان کرتے تھے. فافزع ذلک اشراف قریش من المشرکین، اور یہ چیز قریش کے اشراف کو بہت زیادہ خطرناک اور ناگوار ہو گئی. افزع یفزع ڈرا دینے کے معنی میں، تو انہوں نے باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اب آپ اس گھر کے سامنے جو مسجد ہے اس میں بھی قرآن کریم کا تلاوت، تفسیر اور معانی بیان نہیں کریں، ہماری خواتین اور ہمارے بچے وہ اس کو سن کے ہمیں خوف ہے کہ اسلام کو بول رہی ہے. یہ ہے قرآن کا اثر اور قرآن کا اعجاز اور قرآن کی حقانیت. کہ جو لوگ قرآن کے مخالفین ہیں اور جو قرآن کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور جو قرآن کے مخالفین اور ان کے اصحاب کو کعبہ اور حرم سے دور کر چکے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے اگر وہ اس کو سنیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان فرماتے تھے طبقات المحسنین کے حوالے سے کہ کشمیری ایک بادشاہ کا ڈوگر اور اس کی ایک عرب بادشاہ سے دوستی تھی اور اس کو شوق تھا کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کو سمجھے, ان کو پڑھے اور ان کے اندر کیا بیان ہوا ہے اس کو ضبط کر لے, اس کو سمجھ لے. جب قرآن کریم کا نمبر آیا تو اس نے عرب بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا عالم چاہیے, ایک ایسا محسن چاہیے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مجھے پڑھا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھائے, مجھے دعوت دینے کی کوشش نہ کرے ایمان لانے کی. عرب بادشاہ نے اپنی سلطنت کے آب اور امام کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی کشمیر کے ڈوگر بادشاہ کوئی مفسر مانگ رہے ہیں اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی. ایک عالم نے کہا کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں گا. عالم پہنچ گئے کشمیری بادشاہ کے پاس اور تفسیر کا درس قرآن کا ترجمہ شروع ہو. چلتے چلتے 25 سپارے ہو گئے, سورہ یاسین شروع ہو اور وقتاً فوقتاً وہ بادشاہ قرآن کریم کے آیات, قرآن کریم کی ترتیب, قرآن کریم کا نظم اور قرآن کریم کی سورتیں, ان کے بارے میں عالم سے مختلف سوالات کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, یہ آیت پہلے کیوں ہے, یہ آیت بعد میں کیوں ہے, اس آیت میں منام علیہم کا ذکر ہے اور اس کے بعد فوراً آیت میں مغلوبین اور غالبین کا ذکر ہے, کیوں ہے؟ اور وہ عالم تفسیر کے ساتھ انہمام کے ساتھ ان کے اعتراضات کے جوابات تشدی اور تسلی کے ساتھ دیا کرتے تھے. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں, بیدار ہیں؟ چلیے سورہ یاسین کے اندر جب قل یوحی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم, اس آیت میں بیان شروع ہوا تو بادشاہ نے پھر سے اعتراض کیا کہ انشأها اول مرہ وہ بکل خلق علیم کی جگہ وہ اعلی کل شیء قدیر ہونا چاہیے, کیونکہ بادشاہ بھی قابل ہے اور لکھنے پڑھنے کا شوقین ہے اس کی اپنی ایک رائے بن گئی. عالم نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں اور درمیان میں آپ بولیے گا نہیں, میں آپ کو اس کی تفسیر سمجھاتا ہوں. اور یہ اس مقام پہ وہو بکل خلق علیم, یہ بہت ہی مناسب ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا کلام ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور جملہ ادھر ہو ہی نہیں سکتا. اس عالم نے تقریر کی اور تفسیر بیان کی, بادشاہ بیٹھ کے سنتا رہا اور پھر کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں مسلمان. وہ کیا تقریر تھی, وہ کیا تفسیر تھی, اس کا پتہ نہیں چل سکتا. والد سے پوئے کہ ارمان میں جدا تفسیر ہو گیا تقریر نام سے تم کتاب کی نلاش ہو, یہ بھی کہیں مل جاتی کیا شان ہوتی اس کی اور کیا زبردست کلام ہوتا. یہ ایک کشمیری ڈوگر بادشاہ وہ سن کے رہ نہ سکا اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمائے, ایسے رسول کو مرسل فرمائے کہ جو آیات کی تلاوت کرتے ہوں, جو کتاب کی تعلیم دیتے ہوں اور جو حکمت وہ امت کو سکھاتے ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ بغیر فقہ کے ہو نہیں سکتا. وضو کرنا ہے تزکیے کے لیے, وضو کیسے ہوگا وہ آپ کو فقہا بتائیں گے. نماز پڑھنی ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کی واجبات کیا ہیں, نماز کی سنن کیا ہیں, یہ بغیر فقہ کے جاننا ناممکن. من توضع وضوءه فأحسن وضوءه, مختلف احادیث ہیں, الفاظ ہیں کہ جو وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے. اس کا دوسرا ترجمہ ہے جو وضو کرے اور وضو کرنا احسن العلوم میں سیکھے. بابا کو انہیں سنا رہے ہیں انہیں لگوں جو وضو کرے اور وہ وضو علماء فقہا اور اسلام اور فقہ کے آداب اور ان کی تمیز کو جاننے کے مطابق سمجھائیں اور سکھائیں. لہذا اس سلسلے میں قرآن کریم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, قرآن کریم کا کوئی بھی حکم ہو اور قرآن کریم کے اندر موجود کوئی بھی, تو فقہا مفسرین محدثین وہ سب مل کر اس تعلیم کا امت کے لیے جو نتیجہ نکالتے ہیں اور امت کے لیے جو سہل احکام بیان کرتے ہیں اس کا نام فقہ ہے. اب مثلا رمضان المبارک شروع ہو گیا, تمام مسلمانوں پر روزہ فرض ہے, تو دیوارے کو مستیار رمادے والے لذین میں کم ہے. اب روزے کی تاریخ الامساک عن الاکل والشرب والجماع, روزے کا حکم اجمعت الامۃ علی انہا مکتوۃ ولا یجحدھا الا الکافر. ابو بکر کاسانی بدایو سنائے پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ فرض ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا مگر کافر. یہ مسائل کہاں سے آئے, یہ حکم کہاں سے نکلا, یہ فقہ اور فقہا کی محنت اور ان کی کوشش اور ان کا امت کا احسان کہ انہوں نے اس طرح کے احکام ہمارے اور آپ کے لیے سہل اور آسان کر کے ابواب کی ترتیب میں جمع کر دیا. بہرحال اس مقام پہ ایک اور بات قابل غور ہے, کہ عالم اور مفسر وہ جب بھی قرآن کریم کی کسی صورت کسی جز کسی رکوع کی تفسیر کرتا ہے تو اس کے گھر میں پانچ چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے دعوی سورت یا موضوع سورت, عنوان سورت, سب ایک چیز ہے کہ اس سورت کے اندر وہ خاص بات کیا بیان ہوئی ہے جو اس صورت میں دعوے اور عنوان اور موضوع کی حیثیت رکھتی ہے. اور اکثر و بیشتر ابتدا کے اندر تمہید ہوتی ہے اور درمیان میں دعوی صورت ہوتا ہے اور آخر میں تکملہ ہوتا ہے. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں. دوسری چیز جو ایک عالم اور مفسر کی نظر میں ہونی چاہیے وہ میزان صورت یا میزان صورت. یہ میزان کس چیز کا ہے؟ یہ دلائل کا میزان ہے. اس صورت میں کتنے عقلی دلائل بیان ہوئے, کتنے نقلی دلائل بیان ہوئے, کتنے وحی دلائل بیان ہوئے, کتنے الزامی دلائل بیان ہوئے, کتنے دلائل مسمرن بیان ہوئے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور اس کو پیغام پہنچانے اور اس کے فہم میں آسانی کے لیے جو قرآن کریم کے اندر دلائل بیان کیے ہیں, یہ میزان اور میزنہ صورت کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوئی. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو عالم کی نظر میں ہونی چاہیے وہ ہے خلاصہ صورت. کہ اس صورت میں جو احکام, جو دلائل, جو قصص جو توحید، جو رسالت اور جو وعید، جو بشارتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ مثلا سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کی الہی الوہیت، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالی کا رحمان ہونا، اللہ تبارک و تعالی کا رحیم ہونا تفصیل سے ملا. اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ کے اندر جن کو مغضوبین کہا دیا، ان کو خطابات کیے گئے ہیں، ان کے متعلق احکام ہیں، ان کے متعلق قصص ہیں. سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کیوں ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام. کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود، غیر المغضوب علیہم الضالین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. پھر آخر میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، سے پہلے پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. غور کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان خلاصہ بھی بیان ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل ذکر بیان ہو. اور چوتھی چیز جو ایک مفسر کی نظر میں ہونی چاہیے، وہ آیات اور سورہ کا ربط ہے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت اور ایک ایک جز وہ آپس میں مربوط ہے. مربوط کا کیا مطلب؟ کلام پر موقع ہے، کلام بر محل ہے، کلام سمجھنے میں آن فہم ہے، اور کلام کے اندر ایسے اعجاز، ایسے مضمرات موجود ہیں کہ تفکر اور تذکر اور نظر اور تحقیق کے لیے یہ کلام قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے. پورے عالم کے مسلمان اور پورے عالم کے انسان ہو یکجا ہو جائیں اور اس کلام پر غور و فکر شروع کر دیں، قیامت کی گھڑی آ جائے گی اور اس کلام کے کمال تک اور اس کلام کی تہ تک پہنچنے کے لیے وہ ان کے بس میں نہیں ہے اور ان کا وقت کم مل جائے. آیت کس طرح ہے؟ من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کریم میں موجود. تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان, اللہ کی بڑائی, اللہ کی سمدیت, اللہ کی احدیت وہ مکمل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے احاطے سے منزہ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. سورتوں کا ربط سمجھنا اور ان میں غور و فکر کرنا اور ان کو امت تک پہنچانا, یہ مفسر عالم کے لیے تفسیر کا چوتھا رکن ہے. آپ غور کیجئے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان ہوئی ابتدا کی, اور پھر آگے جا کے فرمایا سورہ بقرہ یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں جو دعوی صورت ہے وہ یہود کو دعوت دی ہے اور یہود کا رد دی ہے. پورے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر تین دفعہ یہود کو خطابات کیے گئے اور پھر اس سے آگے کوئی خطاب نہیں. اور سورہ بقرہ ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو احکام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سنائے, جو ان کے نعمتیں ہوئیں, اور پھر قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین, ان کی ناکردنیاں, ان کی شیطانیاں, ان کی بدماشی, اور انبیاء کو قتل کیا, شہید کیا, اس کی مذمت, اور ان کی بیوقوفیاں, ان کی احمقانہ حرکتیں, من مکرہا وقصائحا وحومیہا وعدسیہا وفصلیہا. آسمان سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں کھیرا چاہیے, ہمیں چاہیے, ہمیں دال چاہیے, ہمیں ککڑی چاہیے, یہ ان کی حرکتیں. غیر المغضوب علیہم, ربط نظر آ رہا ہے, یہ ہوتا ہے. تھوڑا آگے آ جائیے, آل عمران, عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں بحوالہ ابن عباس کے کہ اس کی ابتدائی 87 آیات وہ نصارہ کے رد میں نازل ہوئی ہے, ان کو دعوت بھی ہے اور ان کے عقائد فاسدہ کا رد بھی ہے. کون سے نصارہ؟ نزل فی وفد بنی نجران. یہ جو نجران سے وفد آیا تھا اور انہوں نے, ان کے بڑے بڑے پادری آئے تھے, بڑے بڑے احبار آئے تھے اور رحمان آئے تھے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ حق پر ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اللہ رکھن پاس ہو اللہ رسول پاس ہو شاید غور کا گناہ کرے. خوب کوشش نہ کرے گا خل بفا کی وہ بے زیادہ شک خبر نہ مفتی سے جو ہے نیا سا صحیح تو آل عمران بولا بالین بالین میرے اتفاق کون ہے وہ نصارا ہے اور آل عمران کے اندر قل یا لکاب تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کس کو خطاب ہے؟ نصارہ. تو فاتحہ کے ساتھ اس کا بھی رکھ لیجیے. آگے آ جائیے سورہ مائدہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں احکام بیان فرمائے ہیں, مومنین کے لیے بشارتیں بیان فرمائی ہیں, حلال طریقے سے رزق طلب کرنا اور حلال طریقے سے ذبیحہ کرنا اس کے احکام بیان فرمائے ہیں. یہ سب کس لیے ہیں؟ مومنین کے لیے. اور مومنین کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ اور ان کا سبیل جن پہ اللہ کی نعمتیں. اور مائدہ میں منعم علیہم کا ذکر موجود ہے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے آخر تک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. رب نظر آیا آپ کو؟ مالک یوم الدین ملک الناس, ایاک نعبد و ایاک نستعین, معبود اور مستعان وہ الہ ہوتا ہے اور وہ الوہیت والا ہوتا ہے. الہ الناس, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. من الجنة والناس, یہ حضرت والد رحمہ اللہ وہ اس طرح طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ بعض اوقات رب تو ترتیب بالکل واضح اور ظاہر ہوتی اور بعض اوقات بڑے سے بڑے مفسر بڑے سے بڑے عالم اس کے اوپر بھی منکشف نہیں ہوتی. یہ تو بحر ہے اور یہ تو سمندر ہے اور یہ تو آسمان جیسے فلک والا کلام ہے, کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں؟ وہ خوف کل نزی علم مانی. طلباء کرام چوتھی چیز رب و ترتیب, عالم ایک مفسر کے لیے قرآن کریم میں سمجھنا, اس کو نوٹ کرنا, اس کو بیان کرنا, یہ اس کی تفسیر کی آسانی کے لیے ضروری ہے. اور پانچویں چیز سورت کا امتیاز, لِأَيِّ وَجْهٍ تَمْتَازُ الْبَقَرَةُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَبِأَيِّ وَجْهٍ تَمْتَازُ الْفَاتِحَةُ من البقر, کہ یہ ان دونوں صورتوں کے درمیان وجہ امتیاز کیا ہے، اور یہ واضح ہو جائے گی پچھلی چاروں چیزوں کے بیان سے. دعوی صورت کیا ہے، خلاصہ صورت کیا ہے، میزان صورت کیا ہے، اور رب و ترتیب کیسی. جب یہ ایک مفسر سمجھ جائے تو اس کے سامنے امتیازات بالکل واضح اور ظاہر ہو جائے. جیسا ہم نے ابھی بیان کیا کہ فاتحہ توحید ہے، اور بھی اس کے علاوہ اس میں کافی کلام ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں وہی کریں گے. بقرہ مغضوبین کے دعوت بھی ہے اور ان کا رد بھی ہے. آل عمران والدین کو دعوت بھی ہے اور ان کا رد بھی ہے. مائدہ منعم علیہم کی تسلی ہے، بشارت ہے، ان کی رہنمائی. تو یہ تمام نقطے امام رازی رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ مضمون بترقی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضمون بترقی ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو سمجھا جائے گی. ابھی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سورت کے امتیازات ہوتے ہیں، جو سورت کے ربط و ترتیب ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم میں بتدریج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے، ختم نہیں. بابا بس ہما تم اندر پھیلا سو گئے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مفسرین کے تجربے اور مفسرین کی تحقیق، مفسرین کا تعلیم اور تربیت کا طریقہ، اس میں تگلو کرنے کے بعد اس نے علماء کرام کو سمجھانے کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے ایک طریقہ سمجھایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ تمام چیزیں یہ اس مقام پہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی جہاں میں نے علوم قرآن میں آپ کو بتایا تھا، ابوبکر طرطوسی کے علوم قرآن اور ابو الحسن نحاس کے علوم قرآن البرہان کے نام سے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام جنہوں نے علوم قرآن کے اندر بہترین تصانیف فرمائی ہیں، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر القرآن، اور مولانا شیخ محمد طاہر بنشیری رحمۃ اللہ علیہ سمت البرر اور العرفان کے علوم قرآن، ان تمام کتابوں میں جب ان کو آپ سامنے رکھے قرآن کریم کے ان آیات اور سورہ کو دیکھیں گے، آپ کے سامنے خود بخود یہ احکام اور یہ رموز کھلتے چلے جائیں گے. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مزید کلام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبة رحمتك وخزائن رحمتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. حضرت علی صاحب کے رفائے درجات کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جو ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی. تو رواء کرام ہم بات کو سمجھ رہے ہیں, آواز میں کچھ بہتری آئی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مشکل ہو میں اسپیکر کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی مشکل ہو تو آپ فوراً مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں.
وقوف منا میں, یعنی جب تین دن آپ منا میں رہتے تھے, وہاں بڑے شد و مد کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے, تو اب جو ہے نا منا میں آپ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طریقے سے ذکر کیا کرے, بلکہ آبا و اجداد کے تذکروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے ایام منا میں بھی. اذکر اللہ کا ذکر تم آباؤکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اس طریقے سے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے. پھر کیا کہتے تھے, اب کہتے تھے اب کیا کہو, یا رب کہو, او اشد ذکر, یا اس سے بھی زیادہ کیا کرو, او بمانا بل ہے, بل اشد ذکر, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کے اقسام کو بیان کرتے ہیں, یعنی جو لوگ ادائیگی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے مختلف اقسام ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اقسام کو بیان کرتے ہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اس میں عمل ہے یہ, اور یہ کافر تھے, مسلمان اسلام نہیں لائے تھے. فَمِنَ النَّاسِ, ایک قسم حاجیوں کی یہ ہے, مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا کے اندر, ربنا آتنا فی الدنیا, اور حسنا کا تذکرہ نہیں ہے اس دعا کے اندر, بلکہ صرف مال مانگ رہے دنیا کے اندر, جیسے بھی ہو, حلال ہو حرام ہو جیسے بھی ہو, کیونکہ حسنا کی قید لگانے سے حرام مال نکل جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں کیا دے, مال دے, لیکن کون سا مال دے, جو پاکیزہ مال ہے. حسنا کی قید لگانے سے حرام نکل جاتا ہے, لیکن یہ حسنہ کو قید نہیں لگاتے تھے, صرف کیا کہتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق, نہ آخرت کے بارے میں اللہ سے مانتے تھے اور نہ دنیا مانتے وقت حسنہ کا قید لگاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, مریں گے جہنم میں جا کر جو ہے نا گریں گے. یہ حاجیوں کے ایک قسم یہ ہے, ومنہم, اور حاجیوں کی دوسری قسم, میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, جو منا میں دعا مانگ کے وقت یہ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں حسنا عطا فرمائے, وفی الآخرت حسنا, اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کیا کرے, حسنا عطا فرمائے, وقنا عذاب النار, اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے عمل کے, ان کی کارکردگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے, اور ان کے اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر اور ثواب کا بہت بڑا حصہ کیا کریں گے, عطا فرمائیں گے. واللہ سریع الحساب, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں. اذکر اللہ فی ایام معدودات, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے ایام تشریق کے اندر. ایام معدودات سے مراد کیا ہے, ایام تشریق یعنی 11-12-13 تاریخ جب آپ منا میں رہو گے تو وہاں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرے, یاد کرے. ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى, دل میں اللہ کا خوف ہے, اگر تاخیر ہو گئی منا کے اندر کوئی بات نہیں ہے, تاجیل ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, 3 دن کے بجائے اگر آپ نے کیا کر لیا, 2 دن وہاں گزارے, تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, اور اس طریقے سے اگر وقت زیادہ لگ گیا تو کوئی خرابی نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ, اگر کسی نے تاخیر کی کوئی گناہ نہیں ہے, لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو, انکم الیہ تحشرون, کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اور وہاں پر آپ کے اعمال کا جزا یا سزا جو ہے نا آپ کو ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ, اقسام حجاج بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اقسام الناس بیان کرتے ہیں, عام لوگوں کے اقسام بیان کرتے ہیں. ومن الناس من يعجبك، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، من يعجبك، جن کے بعد آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اور آپ کو متاثر کرے گی. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی تھی، اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہو گئی. یہ بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا، آج رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا، لیکن تھا منافق اور حضرت کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد تباہی اور فساد جو ہے نا وہ پھیلایا کرتا تھا. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، ومن الناس من يعجبک فی الحیاۃ الدنیا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور وہ باتیں صرف کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ بعض دنیاوی غرض سے جو ہے نا وہ باتیں ہوتی ہیں، آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی، کیونکہ بعض لوگ تعبیر کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے باتوں کو کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن جو زبان پر ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا. دل کے اندر بہت زیادہ ناکارہ عزائم ہوتے ہیں اور زبان پر انتہائی خوبصورت باتیں لے کر آتے ہیں. یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ہے. لو شہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے ان باتوں پر جو اس کے دل میں ہے، اپنے دل کی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے، حالانکہ وہ باتیں جو اس کے دل میں ہے ناکارہ باتیں ہیں وہ یہ ظاہر نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اس کے خلاف کو ظاہر کرتا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے. وہ الگ الخصام، اور یہ ہوتے ہیں سخت قسم کے جگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ عام سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی جب یہ پیٹ پھیر لیتے ہیں اور آپ کے مجلس سے جو ہے نا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا کرے، ایسے لوگ ہیں. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس طریقے سے حرص اور نسل، فصل اور نسل دونوں کو کیا کرے؟ تباہ کرے. اس لیے جب فصلیں جب وہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے قبائل کے اندر جنگی فضا جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، تو اس میں پھر کھیت بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے جانور اور مویشیاں بھی مر جاتی ہیں اور انسان بھی مر جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو ایسے ناکارہ عزائم کے لوگ ہوتے ہیں بازی، کہ جو شیرین زبان ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے جو ان کے دلوں کے اندر جو زہریلا سامان پڑا ہوتا ہے، ایسا زہریلا جو ہے نا زہر ان جانوروں میں بھی نہیں ہوتا جو زہریلے جانور جو ہے شمار کیے جاتے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرے. ظاہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا تو فسادی کو پسند نہیں کرتا. جو آدمی امت کے اندر فساد پیدا کرتا ہے اور امت کے اندر جو ہے نا خلفشار پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ بہت زیادہ مبعوث ہوتے ہیں. اور جو آدمی امت کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے اور محبتیں باندھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں. الخلق کلہم عیال اللہ، عوام کے تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے. کنبے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر کفالت ہے. ایک عام آدمی کی زیر کفالت اگر 5-10 آدمی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی باہر سے آئے گا ان کو لڑائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوگی. تو ساری کی ساری جو ہے نا مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر کفالت ہے. اگر اللہ کے بندوں کے اندر کوئی آدمی اٹھے گا اور اللہ کے بندوں کو لڑائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی ناراضگی ہوگی اس آدمی سے، اور کس غیظ و غضب سے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو تکبر غرور اور اس طریقے سے معزز ہونا، جسے بعض لوگ اپنے آپ کو کیا کتنا سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، تو معزز کا جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کر لیتی ہے، گناہ پر جو ہے نا جمع دیتی ہے. فحسبہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا گلا جو ہے نا وہ کیا ہے، کافی ہے، وہاں پر ان کی دماغ کو درست کیا جائے گا. وہ نبی اصل مہاد اور بہت بری جگہ ہے رہنے کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب یہاں دوسری قسم لوگوں کے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے مخلص ہوتے ہیں، میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے عوض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو کیا کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. یہ اتنا دل ہو گئی کس کے بارے میں؟ حضرت صہیب رومی کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمایا اور مکے سے مدینہ تشریف لائے تو صہیب رومی مکے میں تھے اور یہ اسلام لے کے آئے تھے، اور یہ روم سے آئے تھے، یہ عرب نہیں تھے، لیکن مکے کے اندر انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ برکت ڈالی اور کچھ عرصے کے بعد یہ مکے کا سب سے بڑا تاجر بنا. تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مکے کے مشرکین نے ان کے قافلے کو روکا اور کہا کہ آپ یہ پیسہ روم سے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ پیسہ آپ نے ہم مکے والوں سے کمایا ہے، اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کا مال آپ کا ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. پھر قافلے کو روکا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں اپنا سارا مال بھی ساتھ نہیں لے کے میں اپنا مال بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، اور جو میرا مال مکے کے اندر مختلف گوداموں کے اندر پڑا ہے، مختلف جگہوں میں پڑا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں کہاں پڑا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. اور لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، مال ساتھ لے کر نہیں جانا، اور جو مال آپ کا یہاں پڑا ہے ہمیں بتانا کہ آپ کا مال کہاں کہاں پڑا ہے، پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. تو اس طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ضرورت کی طرح اشیاء ساتھ لے کر جو ہے نا اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور اپنا کمایا ہوا سارا مال مکے میں چھوڑ دیا اور مکے والوں کو بتا دیا کہ یہاں میرا مال پڑا ہے، یہاں میرا مال پڑا ہے، یہاں میرا مال پڑا ہے. اور جب سواری پر سوار ہو گئے اور مدینہ پہنچے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے نکل آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربحا بیعک یا ابا یحیی. ابا یحیی ان کی کنیت تھی. آپ نے فرمایا کہ ابا یحیی بہت بہترین جو ہے نا کمائی آپ نے کی ہے، یعنی آپ نے جو بیع کیا ہے اس بیع کے اندر آپ نے ایسی کمائی کی ہے کہ آج تک ایسی کمائی آپ نے کی. ان کے بارے میں یہ نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعد ایسے مخلص لوگ بھی ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید کی آیت عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ لوگ پہلے یہودی تھے اور پھر یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور یہودی مذہب کے یہ بہت بڑے جو ہے نا عالم بھی تھے، اور اس طریقے سے یہودیوں کے بہت بڑے سردار بھی تھے. یہودی بہت زیادہ ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو جب یہ یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تو ہفتے کے دن کا تعظیم دل میں تو اظہار تو نہیں کرتے تھے، اور ہفتے کے دن مناتے نہیں تھے، لیکن ہفتے کے دن کا تعظیم جو ہے نا وہ دل میں تھا، اور اس طریقے سے اونٹ کے گوشت کو جو ہے نا یہ حلال سمجھتے تھے لیکن کھاتے نہیں تھے. اور اسی طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر ہم قرآن کی جو ہے نا تلاوت کیا کرے اور اس پر بھی ساتھ ساتھ عمل کیا کرے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورا پورا. اسلام کے آنے کے ساتھ تورات منسوخ ہو گئی ہے، لہذا اب تورات کے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور تورات پر عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اس طریقے سے اب جو ہے نا آپ یہودیوں کی تعریفیں نہ کرے اور ان کی تائیدی جو ہے نہ کرے، بلکہ اسلام میں پورا پورا جو داخل ہو جائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم چلنے اختیار نہ کرے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کل دشمن ہے. وہ تو اسی تعاقب میں جو ہے نا لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا سے جو ہے نا تمہیں ہٹائے، اللہ کی رحمتوں سے تمہیں دور کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نیچے لا کر تمہیں کھڑا کر دے. اس کی پوری کوشش دن رات یہی ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زجر فرماتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں. فعلم ان اللہ عزیز الحکیم, جان لو اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں, سزا دے سکتے ہیں. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زائغین کے بارے میں جو ہے نا ہدایت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. قرآن مجید نازل ہو گیا, واضح دلائل آ گئے, معجزات لوگوں نے دیکھ لیے, لیکن اس کے باوجود زائغین ایمان کی طرف نہیں آتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی نازل ہو گئی, آیت نازل ہو گئی, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. کیا ان لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں, بادلوں کے سائبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آ جائے, والملائکہ اور فرشتے, وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اوپر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نیچے تشریف لائیں گے, بادلوں کے سائبانوں میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا, اور اس طریقے سے وہاں پہ جو ہے نا اللہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے. یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ کیا ان لوگوں کو انتظار ہے اس گھڑی کا, قیامت کا انتظار ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش نیچے آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگ جائے گی اور فیصلے شروع ہو جائیں گے. یہ لوگ جو ہے نا یہ انتظار کرتے اس گھڑی کا اور یہاں قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں, اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں. وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, یاد رکھو جزا سزا کے سارے مقدمات کس کے پاس جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اگر آپ نے یہاں کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہوگی تو وہاں جو ہے نا آپ کے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر یہاں کی زندگی آپ نے اللہ کی رضا اللہ کی مرضی سے نہیں گزاری ہوگی تو وہاں جو ہے نا ناکامی کا فیصلہ ہاتھوں میں آ جائے گا, کیونکہ جزا اور سزا کے سارے فیصلے اور سارے کے سارے مقدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزا سزا کے سارے مقدمات کیا کریں گے, فیصلے کریں گے. سل بنی اسرائیل کب آتیناہم من آیت بینت, اے پیغمبر آپ بنی اسرائیل سے پوچھے, یعنی آیات بینات کے بعد انحراف کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. یا بنی اسرائیل سے پوچھے, کم آتیناہم من آیت بینا, کتنی آیات بینات ہم نے ان کو عطا کی, کتنی آیات بینات ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی, لیکن انہوں نے کیا کر لیا, فبدلوها بعد معرفتها, اچھے طریقے سے آیات بینات آنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد کیا کر لیا, ان کو تبدیل کر ڈالا, تحریف کیا اس نے اور اس کو بدل ڈالا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کو کیا کرے, تبدیل کرے. آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, قرآن اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا نبی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے, اور اللہ کے احکامات ہمارے لیے کیا ہے, اللہ کی نعمت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کیا کرے گا, تبدیل کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا, من بعد ما جاءته, اللہ کی نعمت آنے کے بعد اور اللہ کی نعمت سمجھنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے واضح اور ظاہر ہونے کے بعد, فإن اللہ شدید العقاب, تو یاد رکھے یہ لوگ کہ ایک دن آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں شدید عذاب سے بھی کیا کریں گے, ایسے لوگوں کو دوچار کریں گے. ہم اسباب حرمان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ لوگ کیوں محروم رہے قرآن مجید کی ہدایت سے, لوگ قرآن مجید کی ہدایت سے محروم کیوں رہتے ہیں, اس لیے زین للذین کفروا الحیات الدنیا, شیطان نے بہت خوبصورت کر رکھا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور اس طریقے سے مال اور مال اور دنیا کی محبت, شیطان جو ہے نا وہ کافروں کے دلوں میں کیا کرتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. تو جب دنیا کی زندگی پسند محبوب ہو گئی, مال محبوب ہو گیا اور اس طریقے سے عہدہ محبوب ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں پھر یہ کیا کرتے ہیں, دنیا کی محبت آنے کے بعد مسلمان تو ظاہر ہے فقیر مسکین ہے، ان کو پھر حقیر سمجھتا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں عزت کا مدار، اللہ کے ہاں عزت کا مدار مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کا مدار کس کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ معزز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے. مال زیادہ ہے تقویٰ زیادہ ہے تو پھر اور اچھا ہے، مال نہیں ہے تقویٰ زیادہ ہے تو بھی اللہ کے ہاں معزز ہے، لیکن اگر مال ہے تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ معزز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ ذلیل ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں تھا لیکن انہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ تاریک دنیا ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے حلال حلال کمائی جو ہے نا کما کر ضائع کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، تو قیامت کے دن یہ ان کافروں سے جو یہاں اقتدار کے مالک تھے اور اس طریقے سے جائیدادوں کے مالک تھے اور بہت بڑی دولت ان کے پاس تھی، ان سے یہ کیا ہوں گے؟ اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب. بغیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے، اللہ کی مرضی ہے، امتحان ہے. اسے کہ میں نے پرسوں کہا تھا کہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان حال میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کا پرچہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ مال کی صورت میں پرچہ دیتے ہیں، کبھی خوفوں کی صورت میں دیتے ہیں، کبھی بیماریوں کی صورت میں دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا زحمت کے حالات کی صورت میں دیتے ہیں، کبھی رحمت کے حالات کی صورت میں دیتے ہیں. تو یہ ہم امتحان حال میں بیٹھے ہیں، جو حالات ہمارے پاس ہے، اچھے حالات ہے، برے حالات ہے، صحت کے حالات ہے، بیماری کے حالات ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زحمت کے حالات میں صبر اختیار کرتا یا نہیں کرتا، اور رحمت کے حالات میں شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتے ہیں تو بھی امتحان، مال نہیں دیتے ہیں تو بھی امتحان. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ امت تو پہلے ایک ہی امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں جو ہے نا وہ گزر گئی ہے، اور 10 پشتوں کے پاس جو ہے نا وہ حق تھا اور امت ایک تھی. بعد میں امت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، اور جب اختلافات پیدا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا. لیکن اختلافات کیسے پیدا ہو گئے اور کس طرح پیدا کیے اور کیوں پیدا کیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے. وما صلی النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کے بعد، فاختلفوا یا مقدر ہے فاختلفوا، اس کے بعد پھر امت کے اندر کیا پیدا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا. اور جب امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو اختلاف پیدا ہونے کے بعد پھر لوگ غلط راہوں پر جو ہے چل پڑے، اور اس طریقے سے غلط راہوں پر چلتے 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 بالکل لوگ اندھیروں میں اتر گئے. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا. فما صلی اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو انبیاء کی دعوت ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں بیان کرتے تھے، اور انبیاء کی دعوت کو مسترد کرنے والوں کے لیے ڈراوی بیان کرتے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ آسمانی کتابیں بالحق کے ساتھ نازل فرمائی. لیحکم بین الناس، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے، یا یہ ہے کہ کتاب جو ہے نا فیصلہ فرمائے. بین الناس، لوگوں کے درمیان فی مختلف ہوتی ہے، ان تمام کے تمام کیسز میں جس میں لوگوں میں کیا ہوا اختلاف واقع ہوا اسی کتاب کے مطابق. وَبَخْتَرَوْ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اب آگے جو ہے نا اسی بات کو بیان کرتے ہیں جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. وَبَخْتَرَوْ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، امت کے اندر اختلاف کس نے پیدا کیا؟ امت کے اندر اختلاف کس نے پیدا کیا؟ گمراہ مولویوں نے ہمیشہ امت کے اندر اختلاف پیدا کیا، اور اس طریقے سے پیروں نے ہمیشہ امت کے اندر اختلاف پیدا کیا. اور اختلاف کیوں پیدا، کب پیدا کیا؟ واضح دلائل آنے کے بعد. کیوں پیدا کیا؟ حسد کی وجہ سے. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ہمیشہ امتوں کے اندر اختلاف کس نے پیدا کیا؟ گمراہ مولویوں نے اور گمراہ پیروں نے اختلاف پیدا کیا. اور کب پیدا کیا؟ واضح دلائل آنے کے بعد پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ بغض اور حسد کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَ وَفِيهِ، اور اختلاف پیدا نہیں کیا کتاب کے اندر، اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا اور کتاب کا علم دیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے بعد، واضح دلائل آ گئے، اختلاف کس نے پیدا کیا؟ ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب کا علم تھا. کب کیا؟ واضح دلائل آنے کے بعد کیا. کیوں کیا؟ بغیاً بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے. قال اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں. قال اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ عطا کر دیا ایمان والوں کو. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جن مسائل کے اندر گمراہ مولویوں نے کیا پیدا کیا تھا؟ اختلاف پیدا کیا تھا اور امت کو لایا تھا اور اختلافات پیدا کیے تھے. لوگ پریشان تھے، ہم کس مولوی کی بات مانے، کس کے پیچھے چلے، اسی کا آج کل بھی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کامل مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے اختلافات کے زمانے میں ہدایت سے نوازا ہے. اذن ہی اپنے فضل سے، یعنی ایسے حالات میں جب امت کے مولوی آپس کے اندر جو ہے نا بس بغریبان ہو، اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے باتوں کی وجہ سے وہ اختلافات پیدا کر کے، اور پھر اس کو بڑا کر پھر ایک دوسرے کے اوپر کیا لگاتے ہیں، اوپر کے فتوے لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے عوام پریشان رہتی ہے. اور یہی نعرہ جو ہے نا ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہم کس کی پیچھے چلیں، کس کا اتباع کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں ایمان والوں کو، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کرتے ہیں. کس سے؟ اپنے فضل سے. تو ایسے حالات میں بھی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے ہمیشہ، کہ جو ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف سفر کرتی ہے، اور اس طریقے سے اس راستے پر جو ہے ان کی زندگی گزرتی ہے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اور بخاری کے اندر وہ حدیث آپ کے سامنے اس سال گزری ہے، میں نے نشاندہی بھی کی تھی کہ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی زمانے کے علماء حق مراد ہے. علماء حق، ہر زمانے کے جو علماء حق ہے ان کا سفر کس پر گزر رہا ہے؟ صراط مستقیم پر. اور ان کے پاس جو ہے ہدایت ہے، اور اس طریقے سے ان کے پاس وہ راستہ ہے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. تو جو لوگ علماء حق کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا سفر بھی صراط مستقیم پر گزرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بھی دنیا کے اندر ہدایت پر ہوتے ہیں. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف. یعنی صراط مستقیم کی طرف اگر کسی کو رہنمائی ملی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ کسی وقت شیطان ہمارے جو ہے نا یعنی ہمیں پھسلانے میں اور ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی ترغیب بھی دیتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں یوں فری میں اور مفت میں جنت مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تک آپ کے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو حالات آپ سے پہلے انبیاء کی امتوں پر آئے، اور انہوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ قربانیاں تو ابھی تک آپ نے دی نہیں. ابھی تو آپ جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا اسی طریقے سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے مشقت تکلیف اٹھائے بغیر، قربانیاں دیے بغیر؟ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہے اور پہلے جو انبیاء کی امتیں گزری ہے ان پر تو بڑے بڑے عجیب عجیب جو ہے نا حالات آئے تھے، اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے. مسدہم الباسا، ان کو جو ہے نا سختیاں پہنچی تھی، وزرہ تکلیفیں پہنچی تھی، وزلزلو اور اس طریقے سے جھنجھوڑے گئے تھے، حتی یقول الرسول، یقول ماضی مضارع ماضی کے معنی میں ہے، یقول بمعنی کس کے خال کے ہے، حتی قال الرسول، یہاں تک کہ رسول نے جو ہے نا قوم کے تکلیفوں کو دیکھ کر جو ہے نا کہا، کیا کہا، والذین آمنوا، اور رسول کے ساتھ ایمان والوں نے بھی کہا، ایمان والوں نے بھی یہی کہا، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، جہاں پر جو ہے نا سر کے اوپر ارہ رکھ کے جو ہے جسم کے دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، وہاں پر دوسرے مسلمان کے اوپر لوہے کی کنگی کنگیاں جو ہے نا وہ چلائی جا رہی ہے، اور یہ ظلم اور ستم صرف ایک جگہ نہیں، یہ جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے جب انبیاء نے دیکھا اپنی امتوں کو اور خود جو ہے نا انبیاء کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا، اور ایمان والوں نے جب دیکھا اپنے ساتھیوں کو اور اپنے پیغمبروں کو تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ سلوک امت جو ہے نا وہ کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، فقیل لہم، وہ قدر ہے، ان سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے، آ جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے تو ایسی قربانیاں دی ہیں اور ایسے حالات ان کے اوپر آئے تھے، ابھی تک وہ حالات آپ کے اوپر نہیں آئے ہیں، اور معمولی حالات کے اندر جو ہے نا آپ اپنے آپ کو پریشان جو ہے نا دیکھتے ہو، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ باتیں زبانوں پر آتی ہیں کہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہلاک کریں گے، ہلاک کریں گے جب موقع جو ہے نا مناسب ہوگا ہلاکت کا، تو اس وقت پھر اللہ ظالموں کو کیا کریں گے، ہلاک کریں گے، اور عام لوگوں کو جو ہے نا مکمل ظالموں سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ کی مدد تو آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میرے بندے دین کے لیے کیا دے، قربانیاں دے اور مشقتیں اٹھائے تاکہ درجات بلند ہو، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، عمر بن جموح ایک صحابی تھے، بڑی عمر تھی، اللہ پاک نے مال بہت زیادہ دیا تھا، اور بالکل زندگی کا آخری وقت ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست کی کہ حضرت مال بہت زیادہ ہے اور دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، خرچ کرنا چاہتا ہوں، اپنا مال کس کے پر کرو، اور مجید کی ایک نازل ہو گئی، اس الونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے، کس پر خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر، تو آپ کہہ دیجیے کہ جو بھی خیر خرچ کرو گے، یعنی جو بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، اللہ سے راضی ہوگا، ولل والدین، تو کس پر خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کرے، ولا قربین، عزیز و اقارب پر خرچ کرے، ول یتاما، یتیموں پر خرچ کرے، ول مساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرے، وما تفعلوا من خیر فان اللہ بھی علیم، اور انفاق کے علاوہ جو بھی خیر کرو گے، جو بھی خیر کرو گے، فان اللہ بھی علیم، وہ اللہ کے علم میں ہے، آپ کا ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر خیر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اپنا مال خرچ کرنا چاہو تو اس ترتیب سے جو ہے نا اپنا مال خرچ کیا کرے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار جہاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کتب علیکم القتال، کافروں کے ساتھ تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے، وکرہ لکم، اور تباہن جنگ تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں جو ہے نا گران معلوم ہوتی ہے جنگ تباہن، آسان تک رہو شیا، لیکن ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو ناپسند ہوتی ہے، وہ خیر لکم، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، آسان تو حب شیئن، ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، وہ شر لکم، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، تو خیر اور شر کا علم، صحیح علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس، انسان کا علم ناقص ہے، انسان کا فیصلہ جو ہے نا وہ بھی ہمیشہ غلط ہوتا ہے، جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ بدتر ہوتا ہے، اور جس کو بدتر سمجھتا ہے وہ بہتر نکلتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں آپ کے اوپر، ان حالات کے اندر ظاہر سے اگر وہ حالات کیا ہو، تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اور وہ حالات گرا کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنا عقیدہ اور یقین یہ بنا لے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو ان حالات کے اندر ہمارے لیے ضرور خیر ہے. بیماری کی شکل میں ہو تو آپ یہ سمجھے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اس طریقے سے جنگی حالات ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، خیر ہے، اللہ کی طرف سے ضرور خیر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش، جو آپ کے خدیزاد بھائی بھی تھے، ان کو آپ نے مہاجرین کا 8 آدمی پر مشتمل ایک رشتہ دیا تھا، اور ایک خط جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا اور فرمایا کہ اس خط کو یا نہیں کھولنا، وہ دن جب آپ سفر کر لیں تو اس کے بعد اس خط کو کھولے، اور پھر خط کے اندر جو ہدایات ہے اس پر عمل کرے. تو یہ لوگ چلتے رہے، دو دن جب گزرے کہ اس کے بعد خط کھولا، تو خط کے اندر جو ہے نا ہدایات تھی کہ آپ فلاں جگہ پر جو ہے نا پہنچ جائیں، اور وہاں قریش کے قافلہ جو ہے نا گزرنے والا ہے، اور اس قافلے کے اوپر جو ہے نا آپ حملہ کریں، آپ کو مالی غنیمت بھی ملے گی اور اس طریقے سے بہت جو ہے نا کامیابی ملے گی. پھر یہ لوگ وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ قافلہ وہاں پر پہنچا اور بہت سارا سامان قافلے کے پاس، اور انہوں نے جو ہے نا یہ سمجھا کہ یہ جماعت الاخرہ کی آخری تاریخ. اشہر حرم میں تو مسلمان جنگ کو پسند نہیں کرتا، جنگ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. ہاں اگر کافر اسی مہینے کے اندر جنگ چھیڑتا ہے تو وہ مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ کرے، ان کو جواب دے، لیکن اس خود جو ہے نا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اشہر حرم کے اندر جنگ جو ہے نا فیل کرے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جماعت الاخرہ کی آخری تاریخ ہے اور اشہر حرم جو ہے نا کل سے شروع ہو جائے گا، لہذا حملے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے اندر جو ہے نا عامر الحضرمی قتل ہو گئے، جو اسی قافلے کا ایک فرد تھا، اور اس طریقے سے حکم جو قافلے کا ایک فرد تھا، عثمان جو قافلے کا ایک فرد تھا، یہ گرفتار ہو گئے، اور بہت سارا مال جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. جب مسلمان مال لے کر آئے اور قیدی لے کر آئے، اور اس طریقے سے عمر حضرمی کو قتل بھی کر دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم کے تقدس کو تھاما، اشہر حرم کے تقدس کو کیا حمل کیا، اور اشہر حرم جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے کیا کر لیا، اس کی تقدس کو پامال کی، اس میں جنگ کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہو گئے، آپ نے قافلہ وصول کرنے سے اور مال وصول کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے نا قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو وصول فرمایا، اور اس طریقے سے پھر آپ نے مال کو وصول فرمایا. یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ مضمون بھی جہاد کے مضمون سے متعلق ہے، اس لیے جہاد کے مضمون کے بعد قرآن مجید کے اندر یہ مضمون جو ہے نا واقعی ہے. قتال فیہ، شہر حرام کے متعلق آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ اس میں جنگ، قتال فیہ بغیر اشتعال ہے، اس میں جنگ کا حکم کیا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، یہ تحقیقی جواب ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ آمدن اشہر حرم کے اندر قتال گناہ کبیرہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اب یہ الزامی جواب ہے. یہ کیا ہے؟ الزامی جواب ہے، یعنی اشہر حرم کے اندر قتال کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. آمدن قتال، یعنی ایک آدمی جانتا ہو کہ یہ اشہر حرم ہے اور پھر اس میں کیا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ. لیکن اگر آدمی کا خیال یہ ہو کہ یہ اشہر حرم ابھی شروع نہیں ہوا اور اس نے حملہ کر لیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا جنگ کی نوبت پیدا ہو گئی، تو اس صورت کے اندر گناہ بھی نہیں. وصد عن سبیل اللہ، یہ الزامی جواب ہے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بھی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور اس طریقے سے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مکے کے رہنے والوں کو مکے سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ تو اشہور حرم کے اندر جنگ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور یہ جو قافلے والے تھے یہ ان تمام گناہوں کے اندر کیا تھے؟ مبتلا تھے. اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے، کفر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار بھی کرتے تھے، مسجد حرام کے اندر لوگوں کو، مسلمانوں کو عبادت سے روکتے تھے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو مکے سے نکالا. ان تمام گناہوں کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. اکبر عند اللہ، ان کا گناہ تو اس سے بہت بڑا ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور شرارت قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ لوگ تو مستقل اسلام کے خلاف شرارتوں میں لگے ہوئے. ولا یزالون یقاتلونکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے کفر ہے. لا یزالون یقاتلونکم، مسلسل یہ آپ سے کیا کرتے رہیں گے؟ جنگ کرتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہ حتی تعلیلیہ ہے، یعنی جب تک آپ کو آپ کے دین سے واپس شرک کی طرف جو ہے نہ لٹائے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو یہ کیا کرتے رہیں گے؟ جنگ کرتے رہیں گے. ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو بھی اسلام لانے کے بعد اپنے دین سے کیا ہوگا؟ پھرے گا اور مرتد ہو جائے گا. قیامت وہ ہوا کافر، اور پھر موت ایسے حالت میں اگر آ گئی کہ یہ کافر ہے اور دوبارہ جو ہے توبہ کر کے اسلام کی طرف نہیں آیا، تو اولئک حبطت اعمالہم، تو ان کے کیے سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے. نکاح ختم. اسی طریقے سے ورثے سے محروم ہوگا، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ محرومیاں ہیں. حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے تمام کے تمام اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے. اور دنیا کے دیوار سے بھی اکارت ہو گئے، آخرت کے دیوار سے بھی کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے. دنیا کے دیوار سے کیسے اکارت ہو گئے؟ کہ بیوی نکاح سے نکل گئی، اور اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کے مطابق ان کو کفن نہیں دیا جائے گا. یہ ہے ان کے ایمان کا سابقہ، ایمان کا دنیا کے اندر اکارت ہونا، اور آخرت کے اندر بھی اکارت ہو گئے ان کے سارے اعمال، کہ جو اچھے کام اس نے کیے تھے مرتد ہونے سے پہلے، بھلے اس میں حج بھی ہو، بھلے اس میں جو ہے نا عمرے بھی ہو، اس میں جہاد بھی ہو، اس میں نمازیں بھی ہو، اس میں تلاوت، سب کچھ ہو، لیکن مرتد ہو گیا، تو مرتد ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ جل گئے. اب آخرت کے اندر ان اعمال سے اس کو رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں ہوگا، اور ارتداد کا جو گناہ ہے اسی کے ساتھ اس کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. یا اظہار شبہ بھی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے بشارت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ. شبہ یہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ جو گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد حضرت نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور جو مالی غنیمت لے کر آئے تھے اس کے قبول کرنے سے بھی حضرت نے انکار کیا، بعد میں آیت نازل ہو گئی، پھر آپ نے ان کو بھی قبول فرمایا، اور اس طریقے سے ان کے لائے ہوئے اعمال کو بھی قبول فرمایا، اور اس طریقے سے اس کے اندر اس عیب کے اندر یہ خبر دی گئی کہ ان سے جو غلطی ہوگی اللہ نے کیا کر دی معاف کر دی. سوال پیدا ہوا کہ صرف ان کی غلطی معاف ہو گئی یا ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا؟ تو یہاں پر اسی شبے کا ازالہ ہے کہ صرف غلطی معاف نہیں ہوگی بلکہ ان کا جو عمل ہے اس عمل کی وجہ سے ان کو اجر ثواب. اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم, خطا بھی معاف ہو گئی اجر بھی ملے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, یہ چوتھا امر انتظامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کہا گیا تھا آپ سے کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں, پہلے حصے کے اندر کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے اور اس طریقے سے ان کا اسلامی پروگرام جو ہے نا وہ چلایا جائے گا, اور آخری حصے کے اندر انتظامی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو یہ ایک اور چوتھے انتظامی حکم ہے اس کو اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں. اس عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کیا کریں گے پوچھیں گے. قل فیہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا, لوگوں نے آپ سے مشورہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں اور مشورہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ رہا ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, آپ کہہ دیجیے کہ اس میں نہ بہت زیادہ ہے کچھ فوائد بھی ہے. وہ اسم ہونا اکبر میں نفع ہے ماں, لیکن گناہ نفع کے مقابلے میں کیا ہے, فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حرمت کا حکم یک بارگی نازل نہیں فرمایا بلکہ تدریجن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو حکم نازل فرمایا. پہلے حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب آپ شراب پیے تو اس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. اس طریقے سے تدریجن جو ہے نا احکامات آتے رہے آتے رہے آتے رہے. کیوں؟ اس لیے یہ قانون ہے کہ فتام العادت اشد من فتام الرضا, عادت اور خصلت چھوڑانا, عادت اور خصلت چھوڑانا یہ زیادہ مشکل کام ہے دودھ چھوڑانے سے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا بچہ, شیفار بچہ ہوتا ہے, دو سال تک ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے, اس کے بعد چھوڑانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو دودھ چھڑانے سے زیادہ مشکل کام کسی سے عادت اور خصلت چھڑانا. شراب نوشی ان کی عادت بن گئی تھی اور اس طریقے سے ان کی ایک نمایاں خصلت بن گئی تھی. اگر یک بارگی ہو تو آتا کہ کل سے شراب پیرا ممنوع ہے اور حرام ہے تو شاید صحیح طریقے سے عمل نہ ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہے نا تدریجن شراب کے حرمت کے حکم کو نازل فرمایا. پہلے حکم آیا کہ نماز پڑھ دی ہے تو شراب نہ پیے, اور اگر شراب پی لیے تو اس وقت آپ نماز کے لیے مسجد نہیں جائیں, یہ نفرت پیدا ہو گئی. اس طریقے سے جو ہے نا ایک ایک حکم کے ساتھ نفرت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, اور پھر جو ہے نا آخر کے اندر جب حکم آیا صحابہ کرام جو ہے نا بالکل تیار ہو گئے تھے اور تعمیل حکم کے لیے سابقہ احکامات کی وجہ سے میدان بن چکا تھا, تو یک دم صحابہ کرام نے پھر شراب کے انڈے منکے جو ہے نا وہ امیل دیے اور اس طریقے سے شراب کرنے شرابوں کو جو ہے باہر دیے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر, شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں لوگ عام سے پوچھیں گے. قل فیہما اسم کبیر, آپ کہہ دیجیے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے تو منافع للناس اور فوائد بھی ہے, لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما, گناہ نفع سے زیادہ ہے. ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بزرگ کو کسی طریقے سے اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کر پھر فوراً جو ہے نا اس نے اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیے اور کہا کہ یا تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا اور یا یہ سامنے بچہ جو ہے نا یہ پینا ہوگا اور یا یہ شراب ہے یا یہ شراب پینا ہوگا. یہ تین کاموں میں سے ایک کام جو ہے نا آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا اتوارا نہیں ہے. اس بزرگ نے پوچھا کہ اس خاتون کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, معصوم بچے کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, ان گناہوں کے مقابلے میں شراب کم گناہ ہے, تو ایسا کہتا ہوں کہ شراب پی لیتے ہیں, شراب پیا اور جب شراب کے نشے میں قتل ہو گیا تو زنا بھی کر لیا اور بچی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسمہما اکبر من نفعہما, تباکاری فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بار انفاق کو ذکر فرما رہے ہیں. لوگ آپ سے پوچھیں گے ماذا ينفقون, کیا خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ, اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے الْعَفْوَ, وہ مال خرچ کرے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو. جو آپ کی ضرورت سے کیا ہو؟ زیادہ ہو. اور شروع میں آپ کو بتایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہاں آپ کو بتایا کیا تھا کہ اسلام کل مال کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے بعض مال خرچ کیا کرے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آج آپ نے سارا کا سارا مال کیا کر دیا, خرچ کر دیا, اور کل پھر جو ہے نا آپ کے بچے رو رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو مختلف مسائل لگے ہیں اور آپ اس کے لیے لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ کوئی نیکی نہیں. اور اگر ایسی نیکی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ابو بکر کا ایمان لانا پڑے, اور وہ آج کس کے پاس ہے؟ تو آپ کے لیے قول العفو, وہ مال خرچ کرے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو. سارا مال خرچ نہ کرے, اپنے ضرورت سے زیادہ مال میں سے خرچ کیا جائے. ذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں جو عمر دنیا سے متعلق ہے اور عمر آخرت سے متعلق ہے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم ان تمام آیات میں غور فکر کرو جو عمر دنیا سے متعلق ہے اور عمر آخرت سے متعلق ہے, اور غور فکر کے بعد پورا جو ہے نا اس کے اوپر کیا کرو, عمل کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ان آیات کو کیا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ, یتیموں کے بارے میں لوگ, یہ ایک اور امر انتظامی ہے, پانچواں امر انتظامی ہے. یتیموں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے, آپ فرمائیں اصلاحہم لہم خیر. دل کے اندر خیرخواہی ہونی چاہیے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر آپ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ جو خرچے کا مال ہے اگر آپ ملاتے ہو تو اسلام نے اجازت کی, کیونکہ اس سے پہلے یتیم کے مال سے بچنے کا حکم آیا تھا تو صحابہ کرام نے پھر بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دیا تھا, یہاں تک کہ یتیم کے لیے الگ سے کھانا پکتا تھا اس کے پیسوں سے, اور اس طریقے سے اگر اس کو کھانا بچتا تھا تو پھر کھاتے بھی نہیں تھے, یتیم چیزیں رکھتے تھے, کبھی کبھی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا, ضائع ہو جاتا, کھاتے بھی نہیں تھے, اور اس طریقے سے جو ہے نا کسی اور کو بھی نہیں کھلاتے تھے, یتیم ہے بچہ ہے اور اس کے لیے رکھتے تھے, کبھی کبھی وہ پیک لیتا تھا, کبھی کبھی خراب ہو جاتا. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی, قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم, اگر آپ ان کا مال اپنے مال سے ملاتے ہو اور اپنے خرچے کے اندر ان کا حصہ ملا کر اپنے خرچے کے اندر ان کے لیے بناتے ہو, ان کے لیے کھانا بناتے ہو, تو اخوانوں کو بہت ہی بھائی سامنے جاتی ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, یتیم مفسد اور مفسد بھی اللہ کے علم میں ہے, مصلح بھی اللہ کے علم میں ہے. یعنی وہ آدمی کہ جو یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس لیے یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملاتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ آدمی کہ جو یتیم کے مال کو بچاتا ہے اس لیے یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملاتا ہے، یتیم کے لیے الگ سے جو ہے نا ہانڈی پکتی ہے، اور وہ سارا کا سارا کھانا کیا ہو جاتا ہے، دونوں اللہ کے علم میں. لہذا جو آدمی اصلاح کی نیت سے یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملاتا ہے وہ محمود ہے، اور جو فساد کی نیت سے یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملاتا ہے وہ کیا ہے، مظلوم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ کو شفقت میں ڈالتے یتیموں کے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو شریعت اللہ پاک نے آخری نبی کو عطا کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسانیتیں رکھی، اس لیے کہ یہ شریعت سال دو سال کے لیے نہیں ہے، اور اس طریقے سے ایک امت کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور دن بدن جو ہے انسان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر بہت آسانیاں پیدا کی ہے، جو شریعت اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے، اور جس شریعت کا اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ کو مشقت میں ڈالتے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے نا احکامات دیے ہیں اور ہمیں شریعت. ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، مرسد بن ابی مرسد، بخاری کے اندر بھی آپ نے یہ روایت پڑھی ہوئی تفسیر کے ساتھ، مرسد بن ابی مرسد ایک صحابی ہے، اور یہ مکے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے پھر مدینہ آئے تھے، تو جب مدینہ آئے تو ایک دن آدھو صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کا حریف بنا کر مکہ بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ جو لوگ ہمارے مکے میں رہ گئے ہیں آپ جا کر ان کو لے کر آئے. جب یہ مکہ گئے تو مکے کے اندر ایک خاتون تھی، عناق نام تھا اس خاتون کا، عناق یا عناق اس کا نام تھا، اور وہ اس خاتون کی اور مرشد بن ابی مرشد کے زمانے جاہلیت میں بہت اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی. تو جیسے یہ مکہ گئے اس خاتون نے دیکھا، اس کو پتہ چلا تو وہ فوراً ان کے پاس آئی، اور انہوں نے ان کو دعوت بلا دی. مرشد بن ابی مرشد نے کہا کہ اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے اسلام کی دیوار آ چکی ہے، اب میں آپ کے ساتھ مکالمہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جب جاؤں گا مدینہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کروں گا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں گے، اگر آپ کی اجازت ہے کہ میں حضرت کے پاس جب جاؤں گا تو حضرت سے جو ہے اجازت لوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گا. بہرحال وہ خاتون کی جذباتی ہو گئی، اس نے اپنے لوگوں کو بھی بلایا، اور پھر لوگ بھی جمع ہو گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے مرشد بن ابی مرشد کے اوپر حملہ بھی کیا، لیکن مرشد کے دل میں بھی محبت تھی، اس کے دل میں بھی محبت تھی. جب یہ مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، حضرت مکے کے اندر اس طریقے سے خاتون ہے عناق، اور میرے دل کے اندر اس کے لیے بڑی محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں اگر آپ اجازت دیں، لیکن وہ مشرک مسلمان نہیں. رام صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. اس آیت کی نزول کے بعد پھر مشرک عورتوں کے ساتھ اسلام نے نکاح کو حرام قرار دے دیا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہ کریں، یہ چٹ عامل انتظامی ہے جب تک جو ہے نا وہ ایمان نہ لائے. ولا امۃ مؤمنۃ، اور مسلمان باندھی خیر میں مشرک عورت، آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرک عورت آپ کو بہت زیادہ پسند کیوں نہ ہو، آپ کو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت ہے، لیکن مشرک اس سے آپ کے لیے جو ہے نا مسلمان باندھی بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرے، حتی یؤمنوا، یعنی مسلمان عورت مشرک کے ساتھ، مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک جو ہے نا وہ مسلمان نہ ہو. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور غلام، غلام سے مراد کیا ہے، یا رجل مراد ہے، غلام مراد نہیں ہے سر، غلام نہیں ہے. ورجل مؤمن خیر من مشرک، یعنی عام آدمی جو مسلمان ہے مشرک سردار سے زیادہ بہتر ہے نکاح کے. ولو اعجبکم، اگر کہ وہ مشرک آپ کو بہت اچھا کیوں نہیں لگتا، رنگ کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے، یا مال دولت کی وجہ سے، لیکن مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس سے بہتر جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ آدمی ہے کہ جو فقیر ہے، غریب ہے، لیکن مسلمان ہے. تو مسلمان مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مسلمان عورت بھی کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. کافر مشرک ہو تو بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، کافر اہل کتاب ہو تو بھی نکاح نہیں کر سکتی مسلمان عورت، اور مسلمان مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے جو ہے نا لا دین کافروں سے جو ہے نا وہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، اسلام کی اجازت دی ہے، ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار، یعنی مشرک کے ساتھ نکاح کے عدم جواز کی سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اولئک یدعون الی النار، مشرک کافر کو دعوت کس کی طرف دیتا ہے؟ جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یہ اسی لیے آپ کے حکم سے، اللہ کی دشمنی، وہ آپ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے پاس جو زندگی ہے وہ جہنمیوں کی زندگی ہے، اور آپ مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات آپ کو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. سبق کا اثر ہوتا ہے، سبق کا اثر ہوتا ہے. ایسی خاتون اگر آپ کے گھر آ گئی تو اس کی زندگی کا، اس کے ناکالی زندگی کا، اس کی قریب زندگی کا، آپ کی خاتون زندگی کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خواتین کا مکر بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے، وہ مردوں کو جو ہے نا یوں نچا دیتی. اور اب تک جو ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے لوگوں نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پکے ٹکے جو ہے نا ان کے ایجنٹ بن چکے اور ان کے لیے کام کرتے. للناس لعلهم يتذكرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیات کو کھل کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلهم يتذكرون، تاکہ لوگ اس سے کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کر جو ہے نا اپنی آیات کو بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کریں. ويسألونك عن المحيص، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتواں امر انتظامی بیان فرما رہے ہیں. حیض کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے، محیض مصدر ہے، جیسے کہ مبیت مصدر ہے، اس طریقے سے محیض مصدر ہے. اعظم آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیض کا پھول، فاتذل النساء فی المحیض، لہٰذا جب ماہواری شروع ہو جائے تو آپ عورت سے جو ہے نا کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھے. بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کا کانا نہ کھائے، اس کے ہاتھ میں کانے بھی کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو، اس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، صرف ایک کام جو ہے نا وہ ممنوع ہے، بستری وہ نہیں کر سکتے. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ہم بستری کی نیت سے ان کے قریب نہ جانا، حتى يطهرن، جب تک وہ اچھے طریقے سے پاک نہ ہو جائے، کالا پیلا جتنے رنگے ہیں خون کے، جب تک وہ سارے کے سارے ختم نہ ہو، اچھے طریقے سے پاک صاف نہ ہو، اس وقت تک آپ ہم اس طریق کی نیت سے اس کے قریب نہ جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ خود پاک ہو جائے تو اس کے پاس ہم اس طریق کے لیے ان کے پاس جایا کرے، وہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول پسند کرتے ہیں، وہ حب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس طریقے سے جو لوگ اچھے طریقے سے جو ہے نا پاکی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. لہذا ماہواری جب تک اچھے طریقے سے ختم نہ ہو اور خون کے جتنے رنگے ہیں جب تک جو ہے نا وہ سارے کے سارے ختم نہ ہو اس وقت تک ہم اس طریقے ارادے سے بیوی کے قریب نہیں جانا. اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم, تمہاری بیویاں تمہاری قید ہیں, اس لیے کہ وہی تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بچہ جو ہے نا یہ کیا ہے قید ہے, تمہاری بیویاں تمہاری قید ہے. فاتوا حرثکم انا شئتم, انا بمانا کیفا, آپ اپنے قید میں جایا کرے, انا شئتم کیف شئتم, جس طریقے سے تمہارا دل چاہے تمہارا دل چاہے, لیکن جانا قید میں ہوگا. استعمال ایک جگہ جو ہے نا کا جائز ہے, استعمال کی جگہ جو ہے نا وہ ایک ہونی چاہیے, باقی یہ ہے کہ سمت آپ کی مرضی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جس سمت سے بھی آؤ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, لیکن جائے استعمال جو ہے نا وہ ایک ہو, کیونکہ کھیت جو ہے نا وہ کہا گیا ہے اور کھیت جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے بچے پیدا ہوئے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا تذکرہ, ہم اس طریقے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم ہدایت اور تعلیم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ آگے کی تدبیر کو روکنے دیجیے, آگے کی تدبیر کو روکنے دیجیے. اللہ پاک نے آپ جو دنیا بھی اس نے نہیں بھیجا کہ آپ ایک شادی کے بعد دوسری کرے, دوسری کے بعد تیسری کرے, تیسری کے بعد چوتھی کرے, جیسے کہ بعض مولویوں نے آج کل جو ہے نا اسی کو اپنا مشن بنایا ہے اور اسی کی طرف جو ہے نا اسی کو اپنا موضوع بنایا ہے, اور ان کا خیال یہ کہ شاید یہ کار خیر ہے. اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمو, قدموں نے انفسکم, تم نے مستقل یہاں دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ یہاں سے تم نے منتقل ہونا ہے کسی اور عالم کی طرف, وہاں کے لیے کچھ کر کے جاؤ, وہاں کے لیے کچھ کر کے جاؤ, وہاں کے لیے کچھ تیاری کر کے جاؤ. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے, تو آخرت کی تیاری کی جب اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو اسی کے لیے کچھ کر کے جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اللہ سے ڈرو اور اچھی طریقے سے جو ہے نا اس بات کو جان لو, أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہو, اللہ سے ملنے والے ہو, اور ایک دن آئے گا میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام فرمائیں گے. مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بچے گا, ہر کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائیں گے اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو بشارت کو. اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آٹھواں امر انتظامی بیان فرما رہے ہیں, آٹھواں امر انتظامی بیان فرما رہے ہیں, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر سے مانے نہ بناؤ, لِأَيْمَانِكُمْ لِأَجْلِ أَيْمَانِكُمْ, آدمی قسم اللہ کے نام کی کہتا ہے, اللہ کے نام کی قسم کہو اس سے فلاں خیر کی طرف, فلاں کام نہیں کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا, فلاں کام, وہ سارے کے سارے کام کس کے ہوتے ہیں, خیر کے ہوتے. اللہ کا نام ڈال نہیں بناؤ خیر کے کاموں سے جو ہے نا پیچھے رہنے کی نہیں, اور خیر کے کاموں سے جو ہے نا رک جانے کی. انتبرو وتتقو وتصلحو بین الناس, نیکی نہ کرو اور اس طریقے سے تقوی اختیار نہ کرو اور صلح بین الناس نہ کرو, واللہ سمیع العلیم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قسموں کو سنتے بھی ہیں اور اس طریقے سے جانتے بھی ہیں. لہذا یمین مناقضہ, اگر آپ نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے اور اس سے بہتر, اس کے خلاف بہتر ہے, تو آپ کیا کریں, اپنے قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے, خیر سے باز نہ رہے, خیر کے درجائے خیر کا کام کرے اور اپنے قسموں کو توڑے اور کفارہ ادا کرے. یعنی یہ جو آٹھ امر انتظامی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یمین کے اقسام کو بیان فرماتے ہیں, تو پھر یہ قسم یہاں آ گئی, یمین مناقضہ. یمین مناقضہ ہے, آپ نے قسم کھائی ہے اور قسم جو ہے نا منعقد ہو گئی ہے. اگر خیر کے کام سے رکنے کی قسم کھائی ہے اور جس کام کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے اس کام کے خلاف اگر بہتر ہے تو آپ اپنے قسم کو توڑے, کفارہ ادا کرے اور وہ جو خیر ہے وہ کر لیا کرے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یہاں سے قسم کی دوسری قسم جو یمین لغو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. یمین لغو کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں. یمین لغو وہ ہے کہ کلمات قسم بغیر ارادہ قسم کے زبان پر آتے ہیں, جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کلمات قسم جو ہے بغیر ارادہ قسم کے زبان پر آتے رہتے ہیں, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اس کا کفارہ بھی نہیں ہے اور اس پر مؤاخذہ بھی نہیں ہے. بہرحال عادت نہیں بنانی چاہیے. ولیکن اللہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, یمین غموس, اللہ تبارک و تعالیٰ مؤاخذہ فرماتے ہیں ان قسموں کے اوپر جو جھوٹے قسمیں جو ہے نا تم نے کھائی, عمدن قصدن جھوٹے قسم کھائی, تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اور یمین غموس کے اوپر جو ہے نا مؤاخذہ ہوگا, اور یمین غموس کا جو کہ جو سزا ہے وہ دوسرے آج جگہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بتائی گئی. اللہ غفور الرحیم, لیکن یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہیں. اگر دنیا کے اندر آپ کے دل میں کسی بھی وقت ندامت کچھ کا وہ پیدا ہو گیا اور جھوٹی قسمیں آپ نے زندگی برکائی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے اور بارگاہ الہی و توبہ کی درخواستیں پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, وہ آپ کے خطا گناہوں کو معاف کرے. یورون من نسائکم, یہاں نو امر انتظامی ہے جو ایلا کے بارے میں ہے. للذین یورون من نسائہم, وہ لوگ کہ جو اپنے بیویوں سے کیا کرتے, ایلا ایلا کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی آدمی قسم کھائے بیوی سے کہے کہ میں چار مہینے آپ کے پاس نہیں آؤں گا, یہ ایلا ہے. اگر چار مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا اور اب استری کر لی تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اور اس طریقے سے جو کفارہ یمین ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر چار مہینے گزر گئے اور یہ آدمی بیوی کے پاس نہیں کیا تو اب وہ طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق رجوع واقع نہیں ہوگی, اس کے بعد رجوع کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد پھر اگر اسی عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا. للذین یورون من نسائہم, جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, تربص اربعۃ اشہر, چار مہینے جو ہے نا وہ کیا کرے, انتظار کرے. فَإِن فَاءُوا, اور اگر چار مہینے کے اندر اندر وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں بستری کرتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والے مہربان ہے, اس صورت کے اندر کفارہ یمین ادا کرنا ہوگا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر ایلا سے اس نے قصد کیا ہو کس کا طلاق کا, یہ کہا کہ قسم کھائے کہ میں چار مہینے آپ کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آؤں گا اور ارادہ وہ طلاق کا ہو, تو یہ ہے کہ ایسے لوگ پھر چار مہینے کے اندر اندر بیوی سے بستری نہ کرے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گفتگو سننے والے اور اس طریقے سے جاننے والے ہیں. آگے جو حکم ہے یہ ایک اور امر انتظامی حکم ہے, اور اسی امر انتظامی حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چار انتظامی احکامات کو جو ہے بیان فرمایا ہے. اللهم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا واشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. اله العالمين قران مجيد كما هو الهمال بلم يتباكرنا, اله العالمين قران مجيد تذكره في رحمه كانك توفيق تاخرنا, اله العالمين اسدرس كسوار ما يشيخ تكون شاري, اله العالمين اسقران مجيد كو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا, ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ العالمین جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں درس میں شریک ہے, مولا عز و جل قرآن مجید کی محبت ان کے لیے آخرت کی بہترین کرنسی ثابت فرما. اللہ العالمین قرآن مجید کا نور ان کے گھروں کی طرف اہل و عیال کی طرف منتقل فرما. اللہ العالمین دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے سے شریک ہے, مولا عز و جل ان کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ العالمین قرآن مجید کی ہدایت انہیں نصیب فرما, قرآن مجید کے مطابق ان کو زندگی گزارے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا